بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 21 اور 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکی حکومت کو اقتصادی دہشت گردی کو روکنا ہوگا، صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی۔ ایران نے ایٹمی معاہدے پر عمل کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، یورپی یونین کا اعتراف۔ اور پاکستان اور سری لنکا دفاعی تعاون بڑھانے میں پرعزم۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی بائیڈن حکومت کو اقتصادی دہشت گردی کو فوری طور پر بند کرنا ہوگا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے کے فریق مقابل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ایٹمی معاہدے پر دستخط کیے اور اس بین الاقوامی معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیا اور مشترکہ ایکشن پلان کے وعدے پر قائم رہے، مگر تم خود اپنے تئیں قضاوت کرو اور دیکھو کہ تم ہی ہو کہ جس نے کبھی اپنے وعدوں پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو تو چھوڑیے، دوسرے یورپی فریق ملکوں نے بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے سوا کسی بھی فریق ملک نے ایٹمی معاہدے پر 100% عمل نہیں کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایٹمی معاہدہ مضبوطی کے ساتھ باقی رہے، تاہم ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ایسے حالات ہیں کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بقا، حیات اور اس میں تر و تازگی لانے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ امریکہ اقتصادی دہشت گردی سے باز آ جائے۔ صدر روحانی نے کہا کہ ہم شرط کی کوئی بات نہیں کر رہے اور بہت امید بھی نہیں لگا رہے ہیں، بس یہ ہے کہ امریکہ پہلے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں شامل تھا، مگر سابق ٹرمپ حکومت نے اس معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اب ٹرمپ حکومت نہیں ہے اور موجودہ بائیڈن حکومت اس بات کو جانتی اور سمجھتی ہے کہ سابق حکومت نے ایٹمی معاہدے سے باہر نکل کر غلطی کی ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ یورپی ملکوں کو ایران کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سال صبر کیا، مگر انہوں نے ایران کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ صدر ایران نے کہا کہ میں ایک اہم یورپی اعلی عہدیدار سے کہہ چکا ہوں کہ ان 3 برسوں کے دوران یورپی ملکوں نے ایران کو 200 ارب ڈالر کا براہ راست اور 700 ارب ڈالر کا بالواسطہ طور پر نقصان پہنچایا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جرم کا کیسے ازالہ ہو اور وہ کیسے تلافی کریں گے، یہ بات کے اقدامات سے مربوط ہے، تاہم پہلا قدم ارتکاب جرم کو روکنا ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کا کہنا ہے کہ ایران نے 20% تک 17 کلو سے زائد یورینیم افزودہ کر لیا ہے۔ آئی اے ای اے نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران میں تیار ہونے والے 20% افزودہ یورینیم کی مقدار 17.6 کلو گرام ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کے بھاری پانی کا ذخیرہ ایٹمی معاہدے کی حد سے کچھ زیادہ ہے۔ آئی اے ای اے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 2967.8 کلو گرام ہے، جس میں گزشتہ 3 مہینے کے دوران 524.9 کلو گرام کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ایران کے قومی ایٹمی ادارے کے ترجمان بہروز کمال وندی نے تقریباً 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ فردو ایٹمی تنصیبات میں 20% یورینیم کی افزودگی کے عمل کے پھر سے شروع ہونے کے وقت سے ہی 17 کلو گرام 20% افزودہ یورینیم تیار کیا جا چکا تھا۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے جہاں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یورپی ملکوں نے ایٹمی معاہدے پر عمل نہیں کیا، وہیں ایران کے ساتھ مذاکرات کو جامع ایٹمی معاہدے تک محدود رکھنے کی اپیل کی ہے۔ اٹلانٹک کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کا معاملہ اس وقت یورپ امریکہ تعاون کی اہم اور فوری نوعیت کی ترجیح شمار ہوتا ہے۔ جوزف بورل نے کھل کر اعتراف کیا کہ ایران نہ صرف یہ کہ ایٹمی معاہدے سے ایک طرفہ طور پر امریکہ کے علیحدہ ہونے سے پہلے تک اس معاہدے کی پابندی کر رہا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی طویل عرصے تک معاہدے پر عمل کرتا رہا ہے۔ انہوں نے یورپ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پابندی نہ کرنے اور مالیاتی لین دین سے متعلق خصوصی نظام انسٹیکس کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدہ 2 طرفہ معاہدہ جسے اپنے منطقی راستے پر واپس لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اثر نو ایٹمی مذاکرات شروع کرنے نیز ایران کے میزائل پروگرام اور علاقائی کردار کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی بات چیت کو شروع کرنے سے پہلے کھویا ہوا اعتماد پھر سے بحال کرنا ضروری ہے۔ پاکستان اور سری لنکا نے 2 طرفہ تجارت کے فروغ اور آزاد تجارت کے معاہدے کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورے سری لنکا کے اختتام پر کولمبو میں جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا 2 طرفہ تجارتی حجم کو 1 ارب ڈالر تک لے جانے اور دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ بیان کے مطابق پاکستان اور سری لنکا کے وزرائے اعظم نے دفاع کے شعبے میں موجودہ باہمی تعاون پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی کے شعبے میں تعلقات کو مزید توسیع دینے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سری لنکا کے لیے 5 کروڑ ڈالر کے دفاعی قرضے دینے کی سہولت کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ سرکاری دورے پر منگل کے روز سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو پہنچے تھے، جہاں وزیر اعظم مہندرا راجا پکشے نے ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے منی لانڈرنگ مقدمے میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی ضمانت منظور کر لی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے بدھ کے روز حمزہ شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے حکومت اور ملزم دونوں کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے حمزہ شہباز کی ضمانت منظور کر لی اور انہیں جیل سے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یمن کے صوبہ مارب میں جاری شدید جنگ کے بارے میں ملنے والی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے مارب شہر کے کئی اسٹریٹجک پہاڑی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے اور یمنی فوج کے شدید حملوں کی وجہ سے سعودی اتحاد کی ڈیفنس لائن زمین بوس ہو گئی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور رضاکار فورس کی مارب شہر کے مرکز کی جانب تیز رفتار پیش رفت جاری ہے اور اس شہر کے مرکز کی آزادی ریاض کی حمایت یافتہ منصور ہادی کی حکومت کے لیے کاری ضرب ہوگی۔ یمن کی ویب سائٹ التغییر نے بدھ کے روز رپورٹ دی ہے کہ فوج اور رضاکار فورس کی پیش رفت حساس مرحلے میں داخل ہو گئی اور جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں سعودی عرب کے بارے میں بائیڈن حکومت کے حکام کے بیانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ممکنہ طور پر واشنگٹن سعودی عرب کے سابق ولی عہد کو آزاد کر سکتا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی میڈیا نے سعودی عرب کے ولی عہد کے بارے میں وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کے حالیہ بیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن حکومت ممکنہ طور پر برخاست کیے گئے ولی عہد شہزادہ محمد بن نوف کی آزادی کے لیے اقدامات کر سکتی ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے بدھ کے روز اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جو بائیڈن حکومت نے محمد بن سلمان کی رہبری کے بارے میں اپنے نظریات میں تبدیلی کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سعودی عرب کو امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی خفیہ رپورٹ کا شدت سے انتظار ہے، جس میں سعودی عرب کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے بہیمانہ قتل کے بارے میں کچھ نئے انکشافات کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ میں ہو سکتا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ملوث ہونے سے متعلق کچھ پختہ ثبوت پیش کر دیے جائیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ اور مغرب میں کرونا کی شدت اور قہر۔ اس موضوع پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے یعنی اپنے مہمانوں کے ساتھ، مگر پہلے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں کا ابتدائیہ۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ اور مغرب میں کرونا کی شدت، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
کرونا کا قہر پوری دنیا میں جاری ہے، اگرچہ مختلف ملکوں میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور مغربی ملکوں میں کرونا کی شدت کم نہیں ہو رہی ہے۔ امریکہ میں آئے دن ہزاروں کی تعداد میں کرونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، اور یہ تعداد پچھلے دنوں کبھی کبھی 5,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی وجہ سے اب تک 5,75,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے بھی امریکہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں کرونا کی ابتر صورتحال کے پیش نظر نئے صدر بائیڈن نے 3 روز قبل ملک میں عام شوق کا اعلان کیا تھا، اور ملک میں قومی پرچم کو جھکا دیا گیا تھا، اور ملک میں 4 روز کے شوق کا اعلان کر دیا گیا۔ جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس نے کرونا سے مرنے والوں کی یاد اور احترام میں وائٹ ہاؤس میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے امریکہ میں جو اموات ہوئی ہیں وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نیز جنگ ویتنام سے بھی زیادہ ہیں۔ سابق امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے امریکہ میں کرونا سے اتنا زیادہ جانی نقصان ہوا ہے ہے اور ٹرمپ انتظامیہ بھی اسی ناقص کارکردگی اور نااہلی کی بنا پر ٹرمپ اور ان کی ٹیم پر شدید تنقید ہوتی رہی ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے شروع میں کورونا کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اس کا مذاق بھی اڑایا، جس کا خمیازہ بے گناہ امریکی شہریوں کو بھگتنا پڑا۔ امریکہ نے کورونا سے بچاؤ کے لیے دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہت تاخیر سے عمل کیا اور بلا شبہ اس پوری صورتحال کی ذمہ داری ٹرمپ انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ اس وقت بائیڈن انتظامیہ نے کورونا سے بچاؤ کی مہم کو اپنی ترجیحات میں شامل کر رکھا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مہم میں کافی دیر ہو چکی ہے اور کورونا جہاں عام لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے، وہیں امریکہ میں امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے دسیوں لاکھ افراد امریکہ میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ اگر مغربی ملکوں، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک پر نظر ڈالیں تو ان ملکوں میں بھی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کی وجہ سے تقریباً 550 افراد رکن اجل بن گئے، جبکہ 8,500 افراد مزید متاثر ہوئے ہیں۔ اس طرح برطانیہ میں کورونا سے متاثرین کی کل تعداد 41 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 20,000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ فرانس میں متاثرین کی مجموعی تعداد 36 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ 85,000 سے زائد افراد کورونا سے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔
ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ۔ گلشن عباس نقوی صاحب، بائیڈن انتظامیہ آئی ہے امریکہ میں، اس نے کرونا سے بچاؤ کی مہم کو اپنے پروگراموں میں سر فہرست قرار دیا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ کی نااہلی کی وجہ سے کافی دیر ہو چکی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بالکل، جیسا کہ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں کرونا کے بارے میں جو پالیسیاں اختیار کیں اور جس طرح کا انہوں نے رویہ اختیار کیا، اس کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اور بہت دیر ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے جو بائیڈن نے جو ہے اپنی پہلی ترجیح اس وقت اپنی حکومت کی پہلی ترجیح کرونا کے مقابلے کو ہی قرار دیا ہے۔ جہاں تک آپ نے ٹرمپ حکومت کا نام لیا، تو واقعی ٹرمپ کے زمانے میں جو ہے ایک تو سیاسی طور پر امریکی معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکا تھا دو دھڑوں میں، لیکن یہ خود وجہ خود ایک عامل بنا کہ کرونا کی وبا جو ہے وہ امریکہ میں مسلسل پھیلتی رہی۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹرمپ نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی کرونا کو اور کرونا کے مقابلے کو، بلکہ داخلی سطح پر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ حتیٰ ماسک لگانے کا مذاق اڑاتے رہے۔ بعض ریاستوں میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا تو اس کی بھی تصدیق کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ اور پھر ایک اور خارجی سطح پر ہم دیکھتے ہیں تو ٹرمپ نے اس کو چین کا نام دیا، چینی وائرس ہے، یہ زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اس طرف رکھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ملک میں کرونا کا مقابلہ کرتے اور اس کے لیے اقدامات انجام دیتے۔ انہوں نے اس کو چینی وائرس کا نام دے کر ایک طرح سے اپنے جو ہے وہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ داخلی مسائل سے ہٹانے کی بھی کوشش کی اور چین کو سامنے لے کر آئے۔ تو اس طرح سیاسی طور پر بھی ٹرمپ نے کوئی یہ فائدہ اٹھانا چاہا، ایک تو چین کا نام استعمال کر کے، اور پھر داخلی سطح پر جو ہے انہوں نے کوئی اس کے لیے اقدام انجام نہیں دیا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ مذاق اڑاتے رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اس کو سیاسی ایشو ایک بنا دیا، اور بعد میں جو ہے پھر وہ چونکہ پورا سماج جو تھا امریکی سماج وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس پر خود کرونا کے بارے میں سیاست ہونا شروع ہو گئی امریکہ کے اندر، تو اس کی وجہ سے بھی کرونا جو ہے امریکہ میں، یعنی تقریباً ایک سال ہو رہا ہے کرونا کی وبا پھیلے ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے عرصے کے دوران امریکہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ مبتلا جو کرونا میں لوگ ہوئے ہیں پوری دنیا میں تو وہ امریکہ میں ہی ہوئے ہیں، یعنی یہ ایک ریکارڈ رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں کرونا کی جو صورتحال ہے مختلف ممالک کے درمیان، تو بعض ممالک جو ہیں وہ ان کی سطح اوپر نیچے آتی رہتی ہے کہ ایک ملک میں کرونا کے مریض زیادہ ہیں تو اگلے ہفتے آپ دیکھیں تو اس کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کسی دوسرے ملک کی نسبت سے، لیکن امریکہ جو ہے اس کا ایک ریکارڈ رہا ہے پورے اس ایک سال کے دوران۔
دیکھیے کرونا ظاہر ہے کہ یہ عوام سے جو ہے وہ دس بغریبا ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکی عوام کی جو پریشانی ہے ظاہر قابل افسوس ہے سب کے لیے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے.
جی
لیکن ٹرمپ نے اپنے عوام کا بھی خیال نہیں رکھا، اور کرونا میں بھی امریکہ فرسٹ کو ہی انہوں نے میرا خیال آگے رکھا تھا.
جی ہاں، ٹرمپ کے سامنے تو صرف اپنے ذاتی مفادات تھے، دنیا کو بھی انہوں نے بدامنی سے دوچار کیا اور خود امریکی عوام کو بھی انہوں نے بدامنی سے دوچار کیا، اور ایسی پالیسیاں اختیار کی تقریباً ہر معاملے میں. اگر ہم دیکھیں ٹرمپ کے ہر معاملے میں تو ہمیں ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ انتہائی غیر دانش مندانہ اور حماقت پر مبنی نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ کرونا کے بارے میں بھی. یہاں تک کہ ایک صدر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک بہت بڑے ریاستی ادارے پر جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر حملہ کر دیا جائے، لیکن ٹرمپ کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ وہ کانگریس کی بلڈنگ کیپٹل ہل پر بھی انہوں نے ایک طرح سے حملہ کروایا اپنے.
بہت شکریہ، میں حضرت آپ کی خدمت میں چلتے ہیں اس وقت لندن، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں لندن میں مقیم برصغیر کے سرکردہ تجزیہ‌نگار جناب علی جعفر زیدی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
علی جعفر زیدی صاحب، ایک آفت، ایک بلا، ایک وبا کو سیاسی بنا لینا، کیا نتیجہ یہی نہیں نکلتا ہے جو اس وقت امریکہ میں ہے؟
جی یہ نہایت افسوسناک بات ہے. وہ جو ایک پبلک ہیلتھ ایشو تھا اس کو سیاسی ایشو بنایا گیا، اور اس میں آج یعنی کل تک کوئی 5 لاکھ اموات ہو چکی ہیں، اور اب تک تقریباً 2,90,00,000 لوگ اس مرض کا شکار ہیں. نہایت افسوسناک ہے، اور اس میں اس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا یہ تو اپنی جگہ، بہت سی حکومتوں نے مس ہینڈل کیا یا ہینڈل کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کو ایک غیر انسانی جو جیسے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس کو بالکل ایک ہیلتھ ایشو کی بجائے ایک سیاسی ایشو بنایا، اور اس کا مذاق بھی اڑایا گیا، اور ٹرمپ نے بجائے اس کے کہ اس کو مینڈیٹری بناتے ماسک کو پہننا یا سوشل ڈسٹینس یا دیگر جو بھی احتیاط برتنی چاہیے تھیں، اس کی بجائے انہوں نے تو ماسک پہننے کو کا مطلب یہ لیا کہ جو ماسک پہننے والا ہے وہ ان کا مخالف ہے اور جو بائیڈن کا حمایتی ہے. حالانکہ یہ بات وہاں کے سائنس پر بہت ایڈوانسڈ معاشرہ ہے سمجھا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے تھا کہ یہ بیماری جو ہے یہ دیکھ کر نہیں آتی کہ ڈیموکریٹ ہے یا کالا ہے یا گورا ہے یا ریپبلکن ہے، یہ بیماری تو بلا امتیاز رنگ نسل اور طبقے کے آتی ہے، اور اس میں احتیاط اتنی ضروری ہے. لیکن بہرحال اس میں ایک سال میں یہ بھی نظر آیا کہ امریکی معاشرہ کتنا کھوکھلا ہے.
اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
محترم سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام. سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. ولادت حضرت علی علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو.
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
تو سامعین، اب اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہربان و شفیق اور کفیل و محسن چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مادر گرامی، آپ حاملہ ہیں، برائے مہربانی زحمت نہ کریں، میرے لیے کھڑی نہ ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے اس طرح سے کھڑی ہوں۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے حمل کے آخری دنوں میں پہلے سے زیادہ خانہ خدا کے طواف کو جاتی تھیں۔ انہی دنوں میں سے ایک دن جب کچھ لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کمال حیرت سے انہوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے رکن یمانی کے حصے میں شگاف پیدا ہوا اور ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں، اور ان کی حیرت زدہ نگاہوں کے سامنے شگافتہ دیوار پھر سے پہلی حالت میں آ گئی۔ یہ بات لوگوں کے درمیان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مکے کے سبھی لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی، اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں اس حیرت انگیز واقعے کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کی زوجہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھی۔ 4th دن وہ افراد جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار پھر وہیں سے شگافتہ ہوئی اور بنت اسد سلام اللہ علیہا ایسی حالت میں اللہ کے گھر سے برآمد ہوئیں کہ ان کی آغوش میں ایک نو مولود بچہ تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایسی حالت میں کہ جب ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، خداوند عالم نے میرے اس پاک تینت بچے کے سبب مجھے دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ خدا کے گھر میں وضع حمل کرے، لیکن خداوند عالم نے اپنے گھر کو ہمارے اختیار میں دیا تاکہ ہم اس بچے کو اس کے گھر میں جنم دیں اور ہمارا یہ بچہ اس مقدس جگہ پر دنیا میں آنکھیں کھولے۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے بچے کے ہمراہ گھر میں تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنی آغوش میں نہیں لے لیا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کا نام علی رکھا، اور اپنے چچا اور چچی کو یہ مژدہ سنا دیا کہ آپ کے بیٹے کا مستقبل انتہائی تابناک اور درخشاں ہے۔ Oh,
حضرت علی علیہ السلام 6 یا 8 سال کے تھے کہ جب مکے میں زبردست قحط آیا۔ اس وقت جناب ابو طالب کا گھر ضرورت مند لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی اور ان کے کاندھوں پر بھاری اخراجات تھے۔ ان حالات میں محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے سبب ثروت مند ہو گئے تھے، اپنے چچا عباس کے پاس گئے کہ جو خود مکہ کے ثروت مندوں میں سے تھے، اور ان سے کہا کہ ابو طالب کی مدد کریں اور ہم میں سے ہر ایک ابو طالب کے ایک ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلاح جانیں تو اپنے ایک ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہم دونوں کو سونپ دیں۔ ابو طالب نے ان کی تجویز کا مثبت جواب دیا۔ اس طرح عباس نے جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور ان کو اپنے گھروں میں لے گئے، اور اس کے بعد سے حضرت علی علیہ السلام پوری طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور حضرت علی علیہ السلام کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نظر ہونے لگی، ایک ایسے گھر میں کہ جہاں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام تمام مراحل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور سچے یار و مددگار تھے اور کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی ہم نشینی نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اسلام کے اعلیٰ ترین مکارم اخلاقی اور انسانی کا دل و جان سے شیدا کر دیا، اس طرح سے کہ آپ نفس و جان پیغمبر بن گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باب علم و حکمت قرار دیا اور فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے شہر میں داخل ہو۔
حضرت علی علیہ السلام عدل کو احکام الہی کی روح و جان سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالتے وقت آپ کی اعلیٰ ترین آرزو اور خواہش عدل و انصاف کا قیام اور مسلمانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بازیابی تھی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس نے دانے میں شگاف کیا ہے اور زی روح کو خلق کیا ہے، اگر بیعت کرنے والوں کا ہجوم حاضر نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی طرف سے اگر میرے لیے اتمام حجت نہ ہوتا اور اگر خدا بند عالم علماء سے عہد نہ لیتا کہ ظالمین کے شکم سیر ہونے اور مظلوم کی بھوک پر سکوت نہ کریں تو خلافت کے اونٹ کی لگام اس کی کوہان پر رکھ دیتا اور اسے آزاد کر دیتا اور اس آخری خلافت کو پہلی خلافت کے برتن سے سیراب کر دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں عدل کو اس طرح سے گلے لگا لیا تھا کہ جس نے دوست و دشمن سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ایک دن شام کے حاکم معاویہ نے جناب عقیل بن ابی طالب سے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے اور نابینا بھی تھے، یہ سوال پوچھا کہ جلتی سلاخ کا واقعہ کیا ہے؟ عقیل نے کہا کہ جب حالات ہم پر سخت ہو گئے اور فقر و تنگ دستی نے مجھے جکڑ لیا تو میں نے اپنے تئیں سوچا کہ میرے بھائی کو حکومت مل گئی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اموال ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھائی سے جا کر اپنا احوال بیان کروں اور اس سے مدد چاہوں۔ اسی نیت کے ساتھ میں رات کی تاریکی میں اپنے ایک بیٹے کے ہمراہ علی کے گھر گیا۔ علی نے میرے بیٹے سے کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو اور تم باہر چلے جاؤ۔ جب حجرہ خالی ہو گیا تو علی نے کہا، بھائی میرے قریب آئیے، اسے پکڑیے۔ میں نے بھی اس حرص و طمع میں کہ علی مجھے سونے سے بھری ہوئی تھیلی دیں گے، میں نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے بھائی علی کی طرف بڑھا دیا، لیکن اچانک دہکتی ہوئی سلاخ میرے ہاتھ کے قریب لائے اور اس کی سوزش کی شدت کے باعث میری چیخ نکل گئی۔ اس وقت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ عقیل کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو آگ سے کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ ایک لوہے کے ٹکڑے سے جو دنیا کی معمولی آگ سے گرم کیا گیا ہے اتنا گھبرا رہے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں کہ ایسی آگ میں بھیج دیں کہ جسے خدا نے اپنے قہر و غضب سے روشن کیا ہے۔ پھر فرمایا، جان لیجئے کہ وہ چیز جو خداوند عالم نے آپ کے لیے معین کر دی ہے، اس سے زیادہ بیت المال میں میرے پاس آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاویہ نے لاشعوری طور پر ایک آہ کھینچی اور کہا، ہے ہاتھ، اب عورتیں علی جیسے بیٹے کو جنم نہیں دے سکیں گی۔
سامعین، مکتب اسلام کے اعلی اقدار میں سے ایک زہد ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف مائل ہونے اور غیر خدا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف راغب ہونے کے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سورہ حدید کی آیت نمبر 23 سے استنباط کرتے ہوئے زہد کو مال و دولت کے چلے جانے پر افسوس نہ کرنا اور اس کے حصول پر خوش نہ ہونا قرار دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام علیہ السلام کے جو خود عظیم ترین زاہد تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند رہبانیت اور گوشہ نشینی کے مخالف تھے۔ اسلام میں زہد اور مسیحیت میں رہبانیت کے درمیان فرق ہے۔ رہبانیت کے معنی لوگوں اور خدا کی نعمتوں سے منہ موڑنے کے ہیں، جبکہ زہد کے معنی دنیا اور لوگوں سے مکمل منہ موڑنا نہیں، بلکہ صرف دنیا میں غرق نہ ہونا اور اس کی طرف راغب نہ ہونے کے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بصرہ عراق میں علا بن زیاد حارثی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے گھر کی وسعت کا مشاہدہ کرنے کے بعد فرمایا، تم اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے، جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علی بن زیاد نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی کہ انہوں نے ایک ابا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب عاصم آئے تو فرمایا کہ اے دشمن جاں، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا دیا ہے، تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم پر حیف ہے کہ تم میرا موازنہ اور قیاس مجھ سے کر رہے ہو، جبکہ پروردگار نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں، تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو۔
اخلاقی فضائل میں سے ایک کہ جس کی ہر انسان تعریف کرتا ہے، جود و سخاوت ہے۔ جود و سخاوت کی ایک علامت یہ ہے کہ سخی انسان ہرگز اس کی فکر میں نہیں ہوتا کہ جسے وہ عطا کر رہا ہے مومن ہے یا کافر، فرما بردار ہے یا گنہگار، شریف النفس ہے یا پست و خوار۔ سخاوت مند انسان دوسروں کو کھلاتا ہے جبکہ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو لباس عطا کرتا ہے جبکہ خود برہ نہ رہتا ہے، دوسروں کو عطا کرتا ہے اور دینے والے پر احسان نہیں جتاتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سخاوت وہ ہے جو آغاز میں اور بنا مانگے کی جائے، اگر کسی کے سوال کرنے کے بعد اسے کچھ عطا کیا جائے تو وہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ انسان حیا کرتا ہے یا اس وجہ سے ہے کہ اسے ملامت کا ڈر ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن ایک کافر شخص نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے امام سے ان کی تلوار مانگ لی، امام نے بھی اپنی تلوار بلا جھجک اسے دے دی۔ اس شخص نے تلوار پاتے ہی فاتحانہ انداز میں کہا کہ کوئی اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے دست سوال میری طرف پھیلایا، اس لیے میں ہرگز دست سائل کو اپنی عطا سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ کافر شخص حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام سن کر بہت زیادہ منقلب ہو گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ
حضرت علی علیہ السلام صرف مال دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ نے بارہا اپنی جان بھی طبقے اخلاص میں رکھ دی اور راہ حق میں بہت زیادہ ایثار و فدا کاری کی۔ جیسا کہ شب ہجرت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دی اور بستر پیغمبر پر سو گئے تاکہ اپنی جان کو راہ خدا اور اپنے رسول کی خدمت میں قربان کر دیں۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں سات اسفند، 13 رجب اور 25 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 13 رجب سن 30 ام الفیل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور جانشین حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد گرامی کا نام ابو طالب تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ سن 2 ہجری قمری میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو کر نبی اکرم کی جان بچائی اور مدینے میں بھی غزوہ تبوک کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام غزوات میں حضرت علی علیہ السلام شریک تھے اور ہر مرحلے میں آپ کے یار و مددگار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام انتہائی شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور لطیف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ جس طرح محاذ جنگ پر دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی کسی ناجائز عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ اسلامی حق و انصاف کے حقیقی علم بردار تھے۔ آپ اطاعت اور بندگی خدا اس طرح انجام دیتے تھے کہ عبادت کے وقت دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت میں اس طرح کھو جایا کرتے تھے کہ گویا آپ زمین پر نہ ہوں بلکہ عالم ملکوت میں سفر کر رہے ہوں۔ آج سے ایام البیض یا ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ اس دوران مومنین مساجد میں 3 دن قیام اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ اس عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے ان 3 دنوں کے دوران روزے رکھتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ نیز دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے خود کو پروردگار عالم سے قریب تر کرتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اعتکاف کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہوتا ہے۔ پچیس فروری سن 1994 عیسوی کو الخلیل شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روزے میں ایک انتہا پسند سہونی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 29 نمازیوں کو شہید کر دیا۔ اس وحشیانہ فائرنگ میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی۔ اس واقعے پر اسلامی دنیا نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا اور فلسطین کے مقبوضہ علاقے کئی مہینے بدامنی کا شکار رہے، جس سے مجبور ہو کر صہیونی حکومت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روزے میں
نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے والے دہشت گرد کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا، مگر پھر اس کو پاگل قرار دے کر چھوڑ دیا۔ سن 1372 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور فقی آیت اللہ مرزا ہاشم آمولی نے وفات پائی۔ وہ سن 1322 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی شہر آمول کے نزدیک واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ آمولی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی اور 13 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے تہران آ گئے۔ وہ تہران میں 12 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم چلے گئے، جہاں انہوں نے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں درجۂ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ پھر مزید تعلیم کی غرض سے عراق کے شہر نجف اشرف تشریف لے گئے اور مختلف دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس میں مصروف ہو گئے۔ اس عظیم مسلمان فقی نے اپنی زندگی تقویٰ، صداقت اور انتہائی عزت نفس کے ساتھ گزاری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔